ایران کے منتخب صدر ڈاکٹر حسن روحانی کی پہلی پریس کانفرنس، انتخابی وعدوں پر عمل کرنے کا عزم۔ ترکی میں حکومت اور عوام کا تصادم انقرہ اور استنبول میں جھڑپیں، مزدور یونینوں کی اپیل پر ملک کی ہڑتال۔ بحرین کی انقلابی تحریک عوام کے ملک گیر مظاہرے، شاہی نظام کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبر نامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے منتخب صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنی پہلی بین الاقوامی پریس کانفرنس میں عوام کے اقتصادی اور معیشتی مسائل کے حل اور خطے کے تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ روابط کے فروغ کو اپنی حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ منتخب صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے پیر کی شام اپنی پہلی پریس کانفرنس میں اپنے مختصر خطاب میں انتخابات میں پرجوش شرکت پر ایرانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ انتخابات میں اصلی فاتح ایرانی قوم ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ اپنے انتخابی وعدوں کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے اور ان پر پوری طرح سے عمل کریں گے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں سیاسی اور اقتصادی دونوں شعبوں میں اعتدال پسندی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ سیاسی اور اقتصادی ہر میدان میں افراط تفریط سے پرہیز کیا جائے گا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے ایک سوال کے جواب میں عوام کے اقتصادی اور معیشتی مسائل کے حل کو اپنی حکومت کی پہلی ترجیح قرار دیا۔ انہوں نے الجزیرہ ٹیلی ویژن کے نمائندے کے ایک سوال کے جواب میں خطے کے تمام ملکوں کے ساتھ افہام و تفہیم اور دوستانہ تعلقات کے فروغ کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات شمار کیا۔ انہوں نے شام کے بحران کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم دہشت گردی، خانہ جنگی اور شام میں بیرونی مداخلت کے مخالف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شام کا بحران صرف داخلی طور پر عوام کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پابندیوں کو ظالمانہ قرار دیا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے اسی کے ساتھ ایران کے ایٹمی پروگرام کو مکمل طور پر پرامن اور شفاف قرار دیا اور دو طرفہ اعتماد سازی کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے یورینیم کی افسودگی بند کیے جانے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس کا وقت گزر چکا ہے اور افسودگی بند نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاملے کو پابندیوں اور دھمکیوں کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے کو انہوں نے کہا کہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایران اور برطانیہ کے تعلقات کے حوالے سے بی بی سی کے نمائندے کے سوال کے جواب میں کہا کہ ایران ان تمام ملکوں کے ساتھ جنہیں وہ سرکاری طور پر تسلیم کرتا ہے اور ان کے ساتھ اختلافات ہیں، باہمی احترام اور ایرانی عوام کے مفاد کے تحفظ کی بنیاد پر اختلافات کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ منتخب صدر نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی پیشکش کے بارے میں این بی سی ٹی وی کے نمائندے کے سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے روابط کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور پہلے اس پیچیدگی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے حالات کو سازگار کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ پہلے امریکہ اپنا خلوص نیت ثابت کرے اور اس کے بعد اس سلسلے میں بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ اس بات پر زور دیا کہ ان کی حکومت ایرانی عوام کے حقوق کے ذرہ برابر پسپائی اختیار نہیں کرے گی۔ ان کی پریس کانفرنس ایران کے وقت مطابق تقریباً 4:15 شروع ہوئی اور اس وقت بھی جاری ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی 3 اگست کو ایران کے ذمہ میں حکومت اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر لاریجانی نے کہا ہے کہ انتخابات میں عوام کی تاریخی شرکت ملت ایران کی سیاسی بالیدگی اور احساس ذمہ داری کا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر لاریجانی نے پیر کو پارلیمنٹ کے اجلاس کے آغاز میں اپنے خطاب میں صدارتی اور بلدیاتی، اسی طرح پارلیمنٹ اور مجلس خبرگان کے ضمنی انتخابات میں ایرانی عوام کی شاندار اور غیر معمولی شرکت نے ایک بار پھر ایرانی عوام کی ملی بصیرت و شعور کو پوری دنیا پر واضح کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ کئی ہفتے تک جاری انتخابی مہم اور پوری متانت و پرسکون انداز میں امیدواروں کی طرف سے اپنے پروگراموں اور منشور بیان کیے جانے کے بعد ایک یادگار سیاسی کارنامہ رقم ہوا ہے کہ جس کی خوشخبری قائد انقلاب اسلامی نے مہینوں قبل ہی دے دی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر نے کہا کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جانا چاہیے کہ اغیار کے پروپیگنڈا اور ہنگامہ آرائیوں کے مقابلے میں ایران کی عزت و اقتدار کا تحفظ ہوا اور اسلامی جمہوری نظام کا قد اور اونچا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی امیدواروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے عالمی سطح پر ایران کا وقار اور زیادہ بلند کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان امیدواروں سے دیگر اور محکموں میں اور عہدوں میں استفادہ کیا جائے گا۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ اور استنبول میں مظاہروں کا سلسلہ پیر کو بھی جاری رہا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اتوار کی رات وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کی تقریر کے بعد پھر تشدد بھڑک اٹھا ہے اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ پیر کو مزدور یونینوں کی اپیل پر ملک کی ہڑتال رہی۔
ترکی میں مظاہرے بدستور جاری ہیں اور پیر کی صبح ایک بار پھر ہزاروں لوگوں نے دارالحکومت انقرہ کی سڑکوں پر نکل کر حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ اتوار کی رات بھی مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کے اطراف کی سڑکوں پر مظاہرے کیے تھے۔ مظاہرین نے پانی کی توپوں کو مظاہرین پر پانی کی بوچھاریں پھینکنے سے روکنے کی کوشش کی۔ ترکی کے وزیر اعظم کی استنبول میں اپنے حامیوں کے جلسے سے خطاب کے بعد جھڑپوں میں شدت آ گئی ہے۔ وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے استنبول میں اپنے حامیوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں دو ہفتے سے جاری مظاہروں میں دہشت گرد ملوث ہیں۔ اتوار کی رات استنبول میں وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کی تقریر کے بعد ایک بار پھر مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق عوام کی بڑی تعداد نے استنبول کے تقسیم اسکوائر پر اجتماع کرنا چاہا، جس کو روکنے کے لیے پولیس نے تشدد کا سہارا لیا۔ پولیس کی جانب سے تشدد کے بعد مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جھڑپیں تقسیم اسکوائر تک محدود نہیں رہیں بلکہ استنبول کی تمام اہم سڑکیں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جنگ کا میدان بن گئیں۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور لوگ انقرہ اور استنبول کی سڑکوں پر وقفے وقفے سے مظاہرے کر رہے ہیں۔ ادھر ترکی کی دو بڑی لیبر یونینوں کی اپیل پر پولیس کے تشدد کے خلاف ملازمین کی ہڑتال شروع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں، انجینئروں اور پیرا میڈیکل اسٹاف یونینوں نے بھی مظاہرین پر پولیس کے تشدد کے خلاف کی جانے والی اس ہڑتال میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اس ہڑتال میں 800,000 ملازمین شریک ہیں اور پولیس کے انتباہ کے باوجود ہڑتال میں حصہ لے رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر داخلہ نے پولیس کے تشدد کے خلاف کی جانے والی اس ہڑتال کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ معمر گلر نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو غیر قانونی طریقوں اور ہڑتال کے نام پر سڑکوں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ حکومت ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ دریاسنا بعض صحافتی حلقوں نے انکشاف کیا ہے کہ ترک پولیس نے پانی کی توپوں میں کیمیائی مواد شامل کر کے مظاہرین کے خلاف استعمال کیا ہے۔ ترکی کے ٹی وی چینل نے براہ راست ایسی تصاویر نشر کی ہیں جن میں ایک پولیس اہلکار کو پانی کی توپوں میں جینکس نامی کیمیکل ملاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔
شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات میں زبردست دھماکہ ہوا ہے، جبکہ فوج کے آپریشن میں متعدد سعودی باشندوں سمیت بہت سے دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دمشق سے موصولہ رپورٹ کے مطابق شام کے سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ دوشنبے کی صبح دمشق کے مضافات میں ایک فوجی ہوائی اڈے کے نزدیک کار بم کے دھماکے میں متعدد فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ المزہ میں بھی دہشت گردوں کی ایک کارروائی میں دسیوں عام شہریوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوج نے اتوار کے دن بھی کئی کامیاب آپریشن کیے ہیں۔ دوسری طرف شام کی خبر رساں ایجنسی سانا نے رپورٹ دی ہے کہ فوج کے ساتھ لڑائی میں بہت سے دہشت گرد مارے گئے ہیں جن کا تعلق سعودی عرب سے تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شہر حلب میں فوج کے آپریشن میں بہت سے دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں متعدد سعودی دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ 7 سعودی دہشت گردوں کے جنازے حال ہی میں سعودی عرب بھیجے گئے ہیں۔ ایک سعودی ذریعے نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ یہ جنازے دمام کے شاہ فہد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سعودی حکام کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اس سعودی ذریعے نے بتایا ہے کہ ترکی میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے جنازوں کی منتقلی کے انتظامات کے لیے سعودی حکومت نے ایک سفارتی وفد ترکی بھیجا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ حال حاضر میں 8,000 سعودی باشندے دمشق حکومت کے خلاف جنگ کے لیے شام میں موجود ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شام میں 2011 سے امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس، ترکی، قطر اور سعودی عرب کے حمایت یافتہ مختلف ملکوں کے دہشت گرد سرگرم ہیں۔ بحرین میں مذہبی اور انقلابی رہنماؤں کی اپیل پر سنیچر سے شروع ہونے والے ملک گیر مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔
بحرین کے مختلف علاقوں میں علماء کرام اور انقلابی رہنماؤں کی اپیل پر سنیچر سے ملک کی گیر مظاہرے جاری ہیں۔ دارالحکومت منامہ کے اطراف میں عوام کی بہت بڑی تعداد نے پیر کے روز بھی آلِ خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے منامہ شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن بحرین کی سیکورٹی فورس نے انہیں روک دیا اور منامہ کے مضافاتی علاقوں میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے زہریلی آنسو گیس کا استعمال کیا اور ان پر صوتی بم پھینکنے کے ساتھ ساتھ چھرے والی گولیاں چلائیں۔ آل خلیفہ کی حکومت نے مظاہرین کو مانامہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بھاری تعداد میں سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کر رکھا ہے۔ اسی طرح کے وسیع مظاہرے جزیرہ سترہ کے علاقوں مہزہ اور صفالہ میں بھی ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے آل خلیفہ حکومت کی برطرفی اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ ان علاقوں میں بھی بحرینی سیکورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر زہریلی گیس کا استعمال کیا اور فائرنگ کی۔ بحرین کے دیگر علاقوں سے بھی اسی طرح کے مظاہروں کی خبریں موصول ہوئی ہیں، جن کے دوران سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے عوامی مظاہروں کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی۔ بحرین کے حالات کے تعلق سے ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ اس ملک کے بعض حکام ملک میں قبائلی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں بحرین کی جمعیت الاصالہ نامی ایک تنظیم نے دھمکی دی ہے کہ بحرینی عوام کی پرامن تحریک کو دہشت گرد گروہ القاعدہ کی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بحرین کی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکرٹری فاضل عباس نے کہا ہے کہ اس طرح کے بیانات خطرناک اور تفرقہ انگیزی پر مبنی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے بیانات کا مقصد ایک طرح سے بحرین میں مذہبی بنیادوں پر قتل عام شروع کرانا اور قبائلی اور فرقہ وارانہ جنگ کو ہوا دینا ہے، اس لیے بحرین کے عوام کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ فاضل عباس نے ساتھ ہی آل خلیفہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اس طرح کے قومی اور مذہبی اختلافات کو ہوا دینے والے بیانات اور اقدامات پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی۔ بحرین میں فروری 2011 سے آل خلیفہ حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف عوام کے پرامن مظاہرے جاری ہیں، جن کو بحرینی سیکورٹی اہلکاروں اور سعودی فوجیوں نے طاقت کے ذریعے کچلنے کی ناکام کوشش کی۔ بحرینی اور سعودی فوجیوں کے حملوں میں اب تک سینکڑوں عام شہری، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں سیاسی کارکنوں اور عام شہریوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔
یمن کے عوام نے ایک بار پھر مظاہرے کر کے ملک کے انٹیلیجنس اداروں اور بیرونی طاقتوں کے درمیان رابطوں کی مذمت کی ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں یمنی شہری دارالحکومت سنا کی سڑکوں پر آئے اور انہوں نے ملک کے سیکیورٹی اداروں اور غیر ملکی مداخلت پسند طاقتوں کے درمیان قریبی تعاون کی مذمت میں نعرے لگائے۔ مظاہرین گزشتہ ہفتے ملک کے انٹیلیجنس کی مرکزی عمارت کے سامنے مظاہرہ کرنے والے شیعہ مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک کے سیکیورٹی ایجنسیاں بیرونی طاقتوں کے مفادات کی نگہبان بنی ہوئی ہیں اور انہیں عوام کے جان و مال کے تحفظ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یمن کی نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس نے بھی ملک کے شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کے معاملے کو اٹھایا ہے۔ کانفرنس کے ممبران نے مطالبہ کیا ہے کہ شیعہ مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث انٹیلیجنس اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ واضح رہے کہ گزشتہ اتوار کے روز دارالحکومت سنا میں انٹیلیجنس کی عمارت کے سامنے مظاہرہ کرنے والوں پر کی جانے والی فائرنگ میں 10 افراد جاں بحق اور 38 زخمی ہو گئے تھے۔ قطر کے سیاسی حالات کشیدہ ہو جانے کے پیش نظر فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے اعلی عہدیدار، جنہوں نے دوحہ میں رہائش اختیار کر لی تھی، اب اس ملک سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ باخبر ذرائع کے حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قطر کے غیر یقینی حالات کے پیش نظر حماس کے اعلی عہدیدار جو عرصے سے قطر میں مقیم ہیں، یہاں سے نکلنے اور کسی دوسرے ملک میں قیام پذیر ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حماس کے عہدیدار اب خرطوم، قاہرہ یا اردن کے دارالحکومت عمان میں مقیم ہو سکتے ہیں۔ حماس کے ایک سینئر لیڈر نے، جس نے اپنے لیڈروں کے ساتھ دمشق ترک کر کے دوحہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، دوحہ میں سفارتکاروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ قطر کے شاہی خاندان میں بڑھتے ہوئے روز افزوں اختلافات کو دیکھتے ہوئے اس ملک میں شدید گھٹن کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ منگل کو بعض خبروں میں کہا گیا تھا کہ قطر کے امیر کے خلاف اس ملک کے وزیر اعظم کی بغاوت ناکام ہو گئی ہے۔ قطر میں سیاسی بحران ایک ایسے وقت میں پیدا ہوا ہے جب قطر کے امیر اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کو قطر کا امیر بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ولی عہد حکمران خاندان میں موجود اپنے حریفوں کا مقابلہ کر سکے۔ کویت میں پارلیمنٹ کی تحلیل کے بعد سیاسی بحران ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا ہے۔ کویت کی اعلی آئینی عدالت نے ملک کی پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ تحلیل شدہ پارلیمنٹ 6 ماہ قبل ہی منتخب ہوئی تھی۔ کویت کی اعلی آئینی عدالت نے یہ فیصلہ امیر کویت کے حکم پر ایک ایسے وقت کیا ہے جب ملک کے انتخابی نظام میں تبدیلی کے لیے مخالفین کی جانب سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کویت میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ انتخابی نظام میں جو حالیہ تبدیلی کی گئی ہے وہ ملک کے شاہی خاندان کے مفاد میں ہے اور اس کو متفقہ طور پر پاس نہیں کیا گیا۔ کویت میں ایک سال میں دوسری بار پارلیمنٹ تحلیل کی گئی ہے۔ کویت کی اعلی آئینی عدالت نے گزشتہ برس دسمبر میں ہونے والے انتخابات کو کالعدم اور پارلیمنٹ کو تحلیل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امیر کویت نے انتخابی سسٹم میں تبدیلی کا جو حکم دیا تھا وہ قانون کے مطابق ہے۔ مخالفین نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ کویت میں سن 2006 سے کئی بار سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے میں اب تک 7 بار کویتی پارلیمنٹ تحلیل کی جا چکی ہے۔ لاہور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اسلامی بیداری سیمینار میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ لاہور سے نادیہ بخاری۔
لاہور کے زیر اہتمام امام خمینی اور بیداری اسلامی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام عالمی اسلام میں بیداری کے موضوع پر سیمینار ہوا۔ مقررین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ امام خمینی کی 24ویں برسی پر ایوان اقبال لاہور میں ہونے والے سیمینار میں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سردار لطیف کھوسا، سینیٹر فیصل رضا آبتی، تحریک انصاف پنجاب کے صدر اعجاز چودھری، آن فرہنگ جمہوری اسلامی ایران لاہور کے ڈائریکٹر عبدالرزاق سلطانی سمیت مجلس وحدت مسلمین کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ امام خمینی نے عالمی استعماری قوتوں کو للکارا اور عالم اسلام کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔
حکومت پاکستان نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات اور تنازع کا پرامن حل نکالنا چاہتی ہے۔ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ حکومت مذاکرات پر یقین رکھتی ہے اور اس نے مذاکرات کی میز پر آنے والے تمام گروہوں سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر طالبان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ طالبان اس سے پہلے حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر چکے ہیں۔ پاکستانی طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان نے ولی الرحمان کے قتل کی وجہ سے طالبان حکومت کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاف کیجیے گا، انہوں نے کہا تھا کہ طالبان نے حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس میں تاحال کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پاکستانی طالبان نے سن 2012 کے آخر میں پہلی بار کہا تھا کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کے لیے انہوں نے طالبان قیدیوں کی آزادی اور پاکستان کے بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات کی ضمانت فراہم کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی ڈرون حملے میں اپنے کمانڈر ولی الرحمان کی ہلاکت کے بعد طالبان نے حکومت پاکستان پر امریکہ کے ساتھ تعاون کا الزام لگاتے ہوئے مذاکرات کی تجویز واپس لے لی تھی۔ ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک 20 ملین ٹن سالانہ سیال گیس کی خریداری کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزیر وریپا موئلی نے بتایا ہے کہ ملک میں LNG گیس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2020 تک LNG گیس کی ڈیمانڈ 5 سے 6% مزید بڑھ جائے گی۔ ہندوستان نے اب تک سالانہ 14 ملین ٹن سیال گیس کی درآمد کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور اس گیس کی درآمدات سے سالانہ 20 ملین ٹن کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہندوستان مذاکرات کر رہا ہے۔ ہندوستانی حکومت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق یہ ملک اپنے استعمال کی 1/4 گیس درآمد کرتا ہے۔ ہندوستان کی تیل اور گیس کی سرکاری کمپنی نے بھی کہا ہے کہ اس کے گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، جبکہ بجلی گھروں اور فرٹیلائزر کمپنیوں کی طرف سے گیس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور اسپین کے بعد ہندوستان 5واں بڑا ملک ہے جو LNG گیس دوسرے ملکوں سے درآمد کرتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں سیلاب سے تباہی پھیل گئی ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق ریاست اتراکھنڈ میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ کئی عمارتیں اور گاڑیاں سیلاب کے ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 36 گھنٹے سے مسلسل موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آ گیا ہے اور ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ بارشوں کے بعد دریائے گنگا میں سیلاب آ گیا ہے، جس نے ساحلی علاقوں میں زبردست تباہی پھیلائی ہے۔ شدید بارش کے نتیجے میں دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے میں بھی پانی بھر گیا ہے، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دنیا کے 8 صنعتی ملکوں کے گروپ G8 کا سربراہی اجلاس شمالی آئرلینڈ کے دارالحکومت بلفاسٹ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چھوٹے سے شہر انسکلن میں شروع ہو گیا ہے۔
اجلاس کے موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8,500 برطانوی اور آئرش پولیس اہلکاروں کو اجلاس کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ G8 کے سربراہ اجلاس کے دوران شہر کے ایک بڑے حصے کو نو فلائی زون قرار دے دیا گیا ہے اور ڈرون طیاروں کے ذریعے علاقے کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ G8 کے سربراہ اجلاس کے خلاف برطانیہ میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں، جس میں انسانی حقوق کے کارکنوں اور جنگ مخالفین کے علاوہ عام شہریوں کی بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ ایسا ہی ایک مظاہرہ لندن میں یونینوں کے ہزاروں کارکنوں اور عام شہریوں نے حصہ لیا۔ آئرلینڈ کا دارالحکومت بلفاسٹ بھی مظاہروں کی زد میں ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ماحولیات کے حامیوں اور سخت گیر معاشی پالیسیوں کے مخالفین نے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے، اوباما اور کیمرون، ہم تمہارا کبھی استقبال نہیں کریں گے۔ G8 گروپ میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، روس اور برطانیہ شامل ہیں اور اس کی سربراہی ہر سال کسی ایک رکن ملک کے سپرد کی جاتی ہے۔ G8 کے سربراہ کی حیثیت سے برطانوی وزیراعظم کیمرون نے گروپ کے ارکان سے اپیل کی تھی کہ وہ دنیا کے غریب ممالک کے بچوں میں بھوک اور غذا میں کمی کا مقابلہ کرنے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے پر غور کریں۔ اجلاس سے چند روز قبل وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا تھا کہ شامی حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا معاملہ بقول ان کے ریڈ لائن ہے، لہذا حکومت امریکہ نے شامی حکومت کے مخالفین کے لیے فوجی نوعیت کی امداد پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر بن روڈس نے بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ صدر اوباما G8 کے سربراہ اجلاس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شامی باغیوں کے لیے اسلحے کی فراہمی کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے بشار اسد کی حکومت کی جانب سے مخالفین کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق امریکی دعوے کی تائید اور حمایت کی ہے۔ ادھر روسی حکام نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پیش کردہ معلومات شام کے زمینی حقائق کے مطابق نہیں اور شام میں سرگرم غیر قانونی مسلح گروہوں کو اسلحے کی فراہمی تشدد میں اضافے کا باعث بنے گی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ G8 کا سربراہ اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب برطانوی اخبار گارڈین نے برطانیہ کی جانب سے G8 کے لندن سربراہ اجلاس کی جاسوسی کے انکشاف کے بعد ایسی ایک اور رپورٹ شائع کی ہے، جس میں امریکی نیشنل سیکورٹی ایجنسی کی جانب سے لندن اجلاس کے دوران روس کے سابق صدر کی جاسوسی کی کوششوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ اس خبر نے امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی کا نیا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ امریکی نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے سابق ایجنٹ ایڈورڈ اسنوڈن کی جانب سے منظر عام پر آنے والی دستاویزات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سن 2009 کے G8 اجلاس کے دوران G20 اجلاس کے موقع پر روسی صدر کے خفیہ رابطوں کی جاسوسی کی گئی تھی۔
اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ ایران کے منتخب صدر ڈاکٹر حسن روحانی کی پہلی پریس کانفرنس، انتخابی وعدوں پر عمل کرنے کا عزم۔ ترکی میں حکومت اور عوام کا تصادم انقرہ اور استنبول میں جھڑپیں، مزدور یونینوں کی اپیل پر ملک گیر ہڑتال۔ بحرین کی انقلابی تحریک، عوام کے ملک گیر مظاہرے، شاہی نظام کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔